ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل الله سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہو ویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہو ویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی بر کے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو بڑا غوغا ہے پھر خسرے جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا باہر قوم سے دھڑک سب نے مالو زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصب کر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ طلاق بھر دیا میرے واجب الاحترام منڈی بہاؤدین ضلع گجرات کے عیور نوجوانوں اور دوستوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات کافی تعداد میں علماء کے بیانات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں مجھے افسوس ہے کہ آپ حضرات کے ضلع کے ڈی سی صاحب نے
مولانا حالہ نواز خانی پر اتنی سختی کر رکھی ہے کہ پورے ضلع کی ہر سڑک پر ہر چوک پر ناکہ بندی ہے کہ آج مولانا حالہ نواز ملی باؤدین میں داخل نہ ہو جائے. آپ کے اس شہر میں یقیناً کسی ڈاکو پر پابندی نہیں ہوگی, کسی چور پر پابندی نہیں ہوگی, کسی کنجر پر, فنکار پر, کسی اداکار پر کوئی پابندی نہیں, لیکن ایک مرد کلندر پر ضرور پابندی ہے جو کفر کو کفر کہتا ہے اور اسلام کو اسلام کہتا ہے. افسوس اور اس پر جتنا دکھ کیا جائے کم. میرے دوستو اس کے علاوہ منڈی بہاؤدین کے قادیانیوں کی سرگرمیاں باعث تشویشناک ہیں. یہاں ختم نبوت کے ڈاکوؤں نے مرزا قادیانی کی مانوی اولاد نے جو گل کھلائے ہیں وہ ایک تشویشناک باب ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی معروضات میں خلافت راشدہ اور ختم نبوت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میرے دوستو کلمہ پیغمبر کا حضرت علی نے بھی پڑھا, کلمہ پیغمبر کا حضرت زید نے بھی پڑھا, حضرت خدیجہ نے بھی پڑھا, لیکن جس طرح کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا اس کی مثال نرالی ہے. زید حضور کے غلام تھے, غلام نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہیں. حضرت علی حضور کے چچا باپ بھائی تھے اور حضور ہی کے گھر میں پرورش پاتے تھے, تو جس کے گھر سے بچہ کھاتا ہے اگر اسی کا کلمہ پڑھ لے کوئی بڑی بات نہیں. حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہے, تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات ہو. زید غلام ہے, غلام آقا کا کلمہ پڑھے کوئی بڑی بات نہیں. علی اپنے مربی کا کلمہ پڑھے کوئی بڑی بات نہیں. خدیجہ اپنے شوہر کا کلمہ پڑھے کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات تو وہ ہے کہ ایک آدمی نبی کے گھر سے کھاتا نہیں بلکہ نبی کو کھلاتا, ایک آدمی بچہ نہیں بلکہ 38 سال کا جوان, ایک آدمی پیغمبر کا زر خرید غلام نہیں بلکہ بنی تین قبیلے کا سردار ہے. اس ابو بکر نے جب نبی کا کلمہ پڑھا تو مکے میں قیامت آ کوہرام مچ گیا. حضرت علی جب حضور کے گھر آئے, حضرت علی کی عمر تھی 2 سال. کتنی عمر تھی؟ جب حضور کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو حضرت علی نے حضور کا چہرہ کتنے سال دیکھا؟ اور جب صدیق اکبر پیغمبر کے دوست بنے تو صدیق کی عمر تھی 18 سال.
حضور کی عمر تھی 20 سال. جب حضور کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال، حضور کی عمر تھی 63 سال. تو حضرت علی نے نبی کو دیکھا 2 سال سے 29 سال تک، ابو بکر نے نبی کو دیکھا 18 سال سے 61 سال تک، 2 سال سے 29 سال تک 27 سال بنتے ہیں، اور 18 سے 61 سال تک 43 سال بنتے ہیں. اگر 27 کا حصہ زیادہ ہے تو صحبت علی کی نبی کے ساتھ زیادہ ہے، اور اگر 43 کا زیادہ ہے تو صحبت صدیق کی نبی کے ساتھ زیادہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ 27 سال زیادہ ہے یا 43 سال. تو حضرت علی نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا 27 سال، اور صدیق نے نبی کا چہرہ دیکھا 43 سال. صدیق اسلام کا وہ عظیم خلیفہ ہے کہ جس کے احسانات پیغمبر پر اتنے زیادہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میں ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن صدیق تیرے احسان مجھ پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں نے تیرے احسانوں کے بارے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، تو قیامت کے دن عطا کر. آج دیکھیے اس صدیق اکبر کو اس آپ کے پاکستان میں برا کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کے خلاف یہاں کتابیں چھپتی، حضرت عمر کو کافر لکھا جاتا، اور وہ گالی جو آپ اور میں اپنے کسی دشمن کو نہیں دے سکتے، آپ کے پاکستان میں ماں بہن کی وہ گالیاں صحابہ کو دی جا رہی ہیں اور اس پر باقاعدہ کتابیں چھپتی. تیری ماں کو کوئی کہے کہ وہ بے غیرت تھی، تو برداشت نہیں کرتا، لیکن اگر پوری امت کی ماں حضرت عائشہ کو کوئی بازاری عورت لکھے تو آپ برداشت کرتی؟ یہ ایک کفر ہے، یہ ایک زندقہ ہے، یہ ایک الحاد ہے، یہ ایک زجل ہے، یہ ایک فریب ہے جو اس ملک میں رافضیوں کی کتابوں کی شکل میں اس ملک میں پھیل رہا ہے. انجمن سپاہ صحابہ اس کفر سے، اس زجل سے، اس فریب سے، اس زندقے سے پردہ اٹھا کر اس کفر کو تش تش بام کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ہیں؟ آپ اس کفر کو ننگا کرنے میں اس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے، ایک عیسائی کافر، یہودی کافر، آپ کہیں گے آپ نے عیسائیوں کے خلاف تو کبھی جلسہ نہیں کیا، یہودیوں کے خلاف تو جلسہ نہیں کیا، آپ یا نروائیوں کے خلاف جلسہ کرتے ہیں یا رافضیوں کے خلاف کرتے ہیں. تو میرے بھائی، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا. یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا. ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا. لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اس کے عقائد سارے کفریہ ہیں. رافضی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اس کے سارے عقائد کفریہ ہیں. اب ایک آدمی ہو کافر اور کہے مسلمان، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں پمفلٹ چھاپے کہ ہم مسلمان ہیں، لٹریچر چھاپے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کتابیں پھیلائے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر میں چپ کر جاؤں، آپ چپ کر جائیں، مولوی چپ کر جائیں، پیر چپ کر جائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ختم نبوت کا انکار کرنا یہ اسلام قرار پائے گا. حضور کی مسند پر غلام احمد قادیانی کا بیٹھنا یہ اسلام قرار پائے گا. اس طرح اسلام کی چادر اوڑھ کر, قرآن کی چادر اوڑھ کر, شریعت کی چادر اوڑھ کر, جس وقت منافقت کے پردے اوڑھ کر جب پوری دنیا میں اپنی منافقت پھیلاتا ہے تو اس وقت ہر مولوی کا فرض ہے, ہر پیر کا فرض ہے, ہر چوہدری کا فرض ہے, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کفر کے چہرے سے نقاب اتارے, اس کفر کو چوک میں ننگا کرے, اس کفر کو بازار میں ننگا کرے, اس کفر کو کچہری میں ننگا کرے, اس کفر کو کٹہرے میں ننگا کرے, اس کفر کو سپریم کورٹ میں ننگا کرے, اس کفر کو پارلیمنٹ میں ننگا کرے. جو وہ فریضہ ہے جس پر ختم نبوت نے عمل کیا یا سپاہ صحابہ نے عمل کیا. ختم نبوت کی جماعت میں 50 سال سے 100 سال سے قادیانیت کا بھانڈا کھول دیا, قادیانیت کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا, اور سپاہ صحابہ نے چند سالوں سے خمینیت کے چہرے سے اور رافضیت کے چہرے سے پردہ اٹھا کر دکھا دیا کہ جو عمر کو کافر کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وہ وقت تھا 1892 میں جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے دیا, تو اس وقت بڑے بڑے علماء حق یہ کہتے کہ آپ مرزا قادیانی کو کافر نہ کہیں, اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کا بڑا مناظر ہے. اس لیے کس نے اسلام پر بڑی کتابیں لکھی, نیا نیا واقعہ, اس کا کفر سمجھ نہیں آتا. چند سالوں کے بعد مرزا قادیانی کا کفر سامنے آیا تو پھر تمام علماء نے 1902 میں مرزا قادیانی کے کفر پر دستخط کیے, لیکن 1902 سے لے کر 1974 تک پورے 72 سال اس کفر کو عطا اللہ شاہ بخاری ایشیا کی ایک ایک سڑک پر اور ایک ایک بازار میں اس کفر کو ننگا کیا. یعنی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اس کفر کے چہرے سے پردہ اٹھایا, اور کیا نتیجہ نکلا کہ حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل میں رہا اور عطا اللہ شاہ بخاری 9 سال جیل میں رہا, محمد علی جلندری 7 سال جیل میں رہا, مرزا جانباز 13 سال جیل میں رہا. دیکھو اس ایک کام کے لیے. لیکن وہ کفر بابو کو سمجھ میں نہیں آیا. پتلون اور ٹائی پہننے والے بابو نے کہا کہ ملا کا کام ایک دوسرے کو کافر بنانا, ہر آدمی نے مخالفت کی, ڈی سی نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر پابندی لگائی, ایس پی نے پولیس بھیج کر پابندی لگائی, اے سی نے پابندیاں لگائی, 72 سال پابندی لگی کہ قادیانیوں کو کوئی کافر نہ کہے. ٹھیک ہے, پرانے لوگ بزرگ موجود ہیں کہ قادیانیوں کے کفر پر جلسہ کرنا جرم تھا. ہمارے والد صاحب احرار میں تھے اور میرے سامنے کے واقعات ہیں کہ سمندری کمیٹی باغ میں ختم نبوت کا جلسہ ہوتا, پانی چھوڑ دیا جاتا, پولیس تختے اٹھا پھٹے اڑا اٹھا کر لے جاتی اور وہ جلسہ نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے اور قادیانی مسلمان ہے. یہ کون کہتا تھا؟ بابو کہتا تھا, پتلون پہننے والا کہتا تھا, جس نے دین کبھی نہیں پڑھا تھا وہ کہتا تھا, جو افسر تھا چار دیواری میں بند تھا وہ کہتا تھا. 72 سال. اس کے نتیجے میں عطا اللہ شاہ بخاری کو 3 دفعہ زہر دیا گیا, 3 دفعہ عطا اللہ شاہ کو پھانسی کا حکم ہوا, 9 سال اس نے جیل کاٹی. اس کے نتیجے میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل کاٹتے ہیں. اس کے نتیجے میں محمد علی جلندری 7 سال جیل کاٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں قاضی احسان احمد شجاعتی نے 8 سال جیل کاٹی، اس کے نتیجے میں مولانا لال حسین اختر نے جیل کاٹی، اکادر علماء جیلوں میں رہے، کانفرنس کی ایک ایک بستی میں جا کر قادیانیوں کا کفر سمجھایا، مرزا قادیانیوں کی کتابیں سمجھائی، مرزا قادیانی کی کتابیں کھول کر رکھی ایک ایک گھر میں. کیا کہتے ہیں، کیا بات، گھر گھر میں جا کر وہ کفر دنیا کے سامنے آشکار کیا، لیکن کوئی مانتا تھا بنا کر 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 جوانوں نے جان شہادت نوش کیا ختم نبوت کے لیے، اس لیے کہ قادیانی اسلام سے خارج ہے. لیکن جنرل اعظم نے گولی چلائی، اس وقت کے حکمرانوں نے گولیاں چلائی، علماء پر گولیاں چلی، نوجوانوں پر گولیاں چلی کہ قادیانی تو مسلمان ہے، وہ تو بڑے اسلام کے محب ہیں. لیکن 1974 میں قادیانیوں کا کفر علماء نے اٹھایا اور اٹھا کر اسمبلی کے اعلان میں پیش کیا. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، مولانا مفتی محمود نے قادیانیوں کے خلاف جب قادیانیوں کا کفر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں پیش کیا تو 238 ممبران اسمبلی ورثہ حیرت میں ڈوب گئے، جن میں اکثریت انگریزی دانوں کی تھی، اکثریت آپ کورٹ کے پڑے ہوئے کی تھی، اکثریت نوابوں اور جگیرداروں کی تھی، اکثریت پاکستان کے سپاہیوں اور سفید مالکوں کی تھی، جو ساری زندگی مولوی کو گالی دیتے رہے، پیر کو گالی دیتے رہے، مولوی پر تنقید کرتے رہے. جب ان کے سامنے مفتی محمود نے یہ سوال اٹھایا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو وہ چونک اٹھے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کسی کو کہا ایک مسلمان کو آپ کافر کہیں. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء نے مرزا قادیانی کے کفر پر مشتمل تمام کتابیں، تمام عبارتیں اسمبلی میں پیش کی تو بھٹو صاحب نے اسی وقت مرزا قادیانی کے پوتے مرزا ناصر کو اسمبلی میں طلب کیا. مرزا ناصر پارلیمنٹ میں آیا، مفتی محمود کا مناظرہ ہوا، مفتی محمود نے سوالات کیے، وہ جوابات نہ دے سکا. مفتی صاحب نے پوری اسمبلی کے سامنے اس کے کفر کو ننگا کیا، اس کے جدل کو ننگا کیا. بلاخر وہی لوگ جو 40 سال سے یہ کہتے تھے کہ مولویوں کا کام ایک دوسرے کو کافر بنانا ہے، انہی لوگوں میں ولی خان بھی تھا جو اسلام کے ساتھ تعلق وہ نہیں رکھتا کہ جو تعلق ایک عالم کا ہے. اس کے اس اسمبلی میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام کو جانتے نہ تھے، انہوں نے بھی اس مناظرے کے بعد مرزا قادیانی کے کفر پر دستخط کیے. بلاخر پارلیمنٹ سے 1974 میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور اس فتوے پر وزیر اعظم نے دستخط کیے، اس فتوے پر ولی خان نے دستخط کیے، مفتی محمود نے، شامت نورانی نے، پیر پگاڑا نے، تمام امت مسلمہ نے اسمبلی کے ایوان میں اس کفر کو مانا جس کو 90 سال تک علماء نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. میرے دوستو، اس کے بعد 1979 میں خمینی کا انقلاب آیا ایران میں، اور اس انقلاب سے پہلے پوری دنیا میں شیعہ کی کوئی حکومت نہیں تھی، شیعہ کتابیں موجود تھیں، حکومت نہ تھی، اور کتابیں کتب خانوں میں تھیں، کتابیں لائبریریوں میں تھیں، کتابیں گھروں میں تھیں. لیکن خمینی صاحب نے 1979 میں اقتدار میں آتے ہی وہ ساری کتابیں چھاپ کر دنیا کے سامنے پیش کر دی جو شیعہ کے اصل عقائد پر مشتمل تھی. جن کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر اس امت کا فرعون ہے، وہ کتابیں توجہ کریں. آپ ٹھہرے، میری بات سمجھیں، لعنت تو بغیر کہنے کے ہو رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں. آپ میری طرف توجہ کریں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں
کہ آپ جذبات میں آ کر آپ جذبات کی رو میں بہ جائیں اور نعرے لگائیں اور جناب ایک جذبات کی رو میں بہ کر جوش میں آ جائیں. آپ میری بات کو سمجھیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, انجمن سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے, مولانا حق نواز جنگی کیا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے آج ہر شہر میں اس کا داخلہ بند ہوتا ہے. پورا پنجاب کا صوبہ نہیں, کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر شہر میں پولیس اس کے راستے میں کھڑی ہے, ہر شہر میں پولیس اس کو روکتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کا راستہ انگریز روکا کرتے تھے, آج انگریز کی مانوی اولاد حق نواز کا راستہ روکتی ہے. لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ جس کفر کو عطا اللہ شاہ نے اتارا تھا اس کفر کو بھی اسمبلی نے مانا ہے, اور آج جس کفر کو حق نواز اتارتا ہے وہ کفر بھی ایک وقت اسمبلی کے ایوانوں سے مانا جائے گا. ہم مر جائیں گے, ہم قبروں میں چلے جائیں گے, حق نواز نہیں ہوگا, لیکن یہ کفر دنیا کو سمجھانے والے اس دنیا میں پیدا ہوں گے. اور آج کا وہ افسر, آج کا وہ جگیر خان, آج کا وہ انگریزی خان, آج کا وہ جوان جو کہتا ہے کہ تم شیعہ کے کفر کی بات کرتے ہو, یہ تو اسلام کی بڑی بات کرتے ہیں, یہ تو اہل بیت کی بڑی بات کرتے ہیں, جب ان کی کتابیں ان کے عبارتیں دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو انسان برتے حیرت میں ڈوب جاتا ہے. وہ وقت آئے گا کہ جب یہ دونوں یہ کفر دنیا کے سامنے آشکار ہوں گے. اس لیے کہ کفر کفر ہوتا ہے, چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے, اسلام اسلام ہوتا ہے چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے, میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اس شہر میں یا مختلف شہروں میں بہت سارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جن کو اپنے عقائد کا شیعہ کے گھر میں ایک آدمی پیدا ہوا اس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں. تو میں جس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں, ہم نے کبھی اس کو کافر نہیں کہا, یہ بات یاد رکھ, جس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ اپنے عقائد سے واقف نہیں, وہ مسلمان اور وہ اپنے عقائد سے واقف نہیں, وہ اس عقیدے کو جانتا نہیں. لیکن جب اس کو ان عقائد کا پتہ چلا اس کے بعد وہ توبہ کرتا تو وہ مسلمان. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک آدمی کو اپنے عقائد کا پتہ ہو تو اس کے بعد وہ اسی عقائد پوری عقائد پر رہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. چاہے ابو بکر کے نام کا گیٹ بنائے, چاہے فاروق اعظم کے نام کے گیٹ کے نیچے سے جلوس لے کر آئے, عقیدے کے جاننے کے بعد وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں مسلمان ہو سکتا ہے تو مجھے آپ اسلام کی تاریخ بتا دیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. پاکستان میں مولانا نواز کا یہ قصور ہے, میں نے کتاب لکھی خمینیزم اور اسلام آج سے 5 سال پہلے, اس کتاب کو حکومت نے کیوں ضبط کیا, چاروں صوبوں میں ضبط کیا, شیعہ نے اس کے خلاف احتجاج کیا, پنڈی میں وکلا نے جلوس نکالا اس کتاب کے خلاف. لیکن میں نے ان شیعہ لوگوں سے کہا کہ تم اس کتاب کو ضبط کراتے ہو یہ کہہ کر کہ اس کتاب سے فرقہ وریت پھیلے گی, اس کتاب سے جذبات مجروح ہوں گے. مجھے آپ ایک بات کا جواب میں نے کہا دے سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الحکومت الاسلامیہ, جو خمینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ دوسری میرے پاس کتاب ہے کشف الاسرار, جو خمینی کی تصنیف کردہ کتاب ہے. یہ ایک میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے اتحاد و یکجہتی, جو خمینی کے لکھا ہوا پمفلٹ ہے. یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے توضیح المسائل, جو خمینی کی فقہ کی کتاب ہے. یہ 4 کتابیں میں نے کہا ان کو کہ میرے پاس موجود ہیں. یہ کتابیں کہاں سے چھپی؟ ایران سے چھپی, خمینی کے شہر قم سے چھپی, ایران کی مور سے چھپی, ایران کے پریس سے چھپی. ایک بار نہیں چھپی, سینکڑوں مرتبہ چھپی, اور چھپ کر ایران میں نہیں رہی, خمینی کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ ساری کتابیں پاکستان آئیں, 13 زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا. اور ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ الحکومت الاسلامیہ کے 121 صفحے پر خمینی کہتا ہے, عبارت حوالہ نوٹ کرو, حوالہ غلط ہو
کتاب میں تحریر نہ ہو، خمینی کی کتاب نہ ہو، ایران کی چھپی ہوئی نہ ہو، ہمیں تختہ دار سے لٹکاؤ، ہمارا خون معاف ہے۔ ٹھیک ہے،
آج صدر اسحاق بھی کہتا ہے کہ یہ ایک عالم اسلام کا لیڈر چلا گیا۔
کس اسلام کا لیڈر گیا؟ کون سا اسلام؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ جس اسلام پر کافر نے کہا کہ اگر دنیا میں ایک عیسائی جس عمر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں 119 صفحے پر اسی عمر کو کافر لکھا ہے۔ میں عمر کو کافر کہنے والے کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ مجھے لٹکا دیا جائے، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، حق نواز کے پاؤں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے، سپاہی صحابہ کا ایک ایک بچہ جب تک اس دھرتی میں موجود ہے وہ عمر کو کافر کہنے والے کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔
ٹھہر دو میرے دوستو، میں آپ کو جذبات میں لا کر نعرہ بازی نہیں کرانا چاہتا، میری بات سمجھو ذرا، میری کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے کوئی اس بات کا جواب دے، مجھے کوئی سمجھائے کہ خمینی نے الحکومت الاسلامیہ کتاب لکھی، اس کے 121 صفحے پر لکھا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا۔ مجھے آپ بتائیں ختم نبوت کہاں رہی؟ جو خمینی کہتا ہے ہمارے 12 اماموں کا درجہ 124,000 نبیوں سے بلند ہے، نبیوں سے، تو وہ حضور کے بعد 12 اماموں کو حضور سے بھی اونچا مانتا ہے۔ ختم نبوت کہاں رہی؟ ختم نبوت کا نظریہ کہاں رہا؟ کون سی ختم نبوت؟ کون سا اسلام؟ ہم ان کتابوں کو تو چھیڑتے نہیں۔ ابھی کراچی سے ایک کتاب چھپی ہے فاروق اعظم کے خلاف، الیاذ باللہ، جس میں لکھا ہے کہ عمر زنا کیا کرتے۔ ایک کتاب لاہور سے غلام حسن نجدی مردود اور ملعون نے لکھی ہے، اس نے لکھا کہ عائشہ نعوذ باللہ بازاری عورت تھی۔ میرے منڈی بھاؤ تین کے سنیو، غیرت ہو، ایمان ہو، ابو بکر و عمر کی محبت ہو تو آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے، یعنی کفر کو نندہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی عمر بن عوف، فاتح مصر، صحابی رسول، اس لعین غلام حسن نجدی نے لکھا نعوذ باللہ کہ اس کی ماں ثانیہ تھی، صحابی تھی، اور الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ ساری رات میں اس کی ٹانگ کبھی نیچے نہیں آیا تھا۔ ایک صحابی لاہور کا ایک گندا کیڑا، عمر بن عوف صحابی کی امت کو یہ لکھے، آج نہیں 10 سال پرانی کتاب نہیں، پچھلے سال لاہور سے چھپی ہے۔ میں اگر شیعہ کے کفر کی بات کروں گا آپ کہیں گے فرقہ وریت ہے، خمینی نے عمر کو کہاں پر رکھا؟ یہ فرقہ وریت نہیں ہے، خمینی نے ہمارے نبی سے زیادہ اپنے 12 اماموں کا درجہ بتایا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی نے لکھا کہ معاوضہ جہنمی تھا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی نے عثمان غنی کو کہا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی ابو بکر کیا سال پرانی کتاب نہیں، پچھلے سال لاہور سے چھپی ہے۔ میں اگر شیعہ کے کفر کی بات کروں گا آپ کہیں گے فرقہ وریت ہے، خمینی نے عمر کو کافر لکھا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی نے ہمارے نبی سے زیادہ اپنے 12 اماموں کا درجہ بتایا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی نے لکھا کہ معاویہ جہنمی تھا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی نے عثمان غنی کو بدتماش لکھا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ خمینی ابو بکر کو اسلام کا منکر لکھا، یہ فرقہ وریت نہیں ہے۔ بتایا خمینی اس لیے کہ اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس ریڈیو تھا، اس کے پاس ٹیلی ویژن تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس وسائل تھے۔ ہمارے پاس حکومت نہیں تھی، ہمارے پاس ریڈیو
ریڈیو نہیں تھا، ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھا، ہم ریڈیو ٹی وی پر اس کی کتابیں نہیں پیش کر سکتے تھے، ہمارے پاس صرف مسجدوں کا سٹیج تھا، ہمارے پاس بازاروں میں نوجوان سنیوں کا سٹیج تھا، اور اس کے لیے بھی ہمارے راہ میں کانٹے تھے، ہمارے راستے میں جیلیں تھی، ہمارے راستے میں ہتکڑیاں تھی، ہمارے راستے میں پابندیاں تھی، اس لیے ہم ان پابندیوں کی وجہ سے اس کفر کو کفر کہنا چھوڑ دیں، جیل کی وجہ سے کفر کو کفر کہنا چھوڑ دیں، اور زندانوں کی وجہ سے کفر کو کفر کہنا چھوڑ دیں۔ منڈی باؤ دین کے جوان جب تک سپاہی صحابہ کے ایک بچے کے گلے میں خون گردش کر رہا ہے، یہ کفر ننگا ہوتا رہے گا، چاہے قادیانیت کا کفر ہو، چاہے رافضیت کا کفر ہو، ہم کسی کفر کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ میرے دوستو، آپ کو سمجھ میں آ رہی، ہمارا پروگرام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں قربان جاؤں اس صدیق اکبر پر کہ جس کو وفات کے وقت حضور نے فرمایا مرو با بکر فلی وسلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ، آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان ابانی کا سقیم، یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہے، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، یا اب اللہ الا ابا بکر، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت علی کہاں تھے، حسین کہاں تھے، انہوں نے یہ ستارہ پڑی تھی یا صدیق کے پیچھے پڑی تھی؟ اگر تم کہو ان کے پیچھے پڑی تھی، آئی تھی، بتاؤ پڑی، ابتدا صدیق کی تھی، امامت صدیق کی مانی، اس کے بعد فاروق اعظم خلیفہ بنے، 10 سال 6 مہینے 10 دن تک فاروق اعظم کے پیچھے علی نماز پڑھتا ہے، حسن نماز پڑھتا ہے، حسین نماز پڑھتا ہے، پھر عثمان غنی خلیفہ بنے، 12 دن کم 12 سال تک علی نماز پڑھتا ہے، حسن نماز پڑھتا ہے عثمان کے پیچھے، اور میرے دوست بتا 24 سال تک شیر خدا حضرت حسن حضرت حسین یہ تینوں بزرگ، دو باپ دو بیٹے ایک باپ، 24 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے، عمر کے پیچھے نماز پڑھے، عثمان کے پیچھے نماز پڑھے، آج خمینی اسی علی کا نام لے کر ابو بکر کو کافر کہے، اسی علی کا نام لے کر عمر کو کافر کہے، اسی علی کا نام لے کر آج عثمان کو کافر کہے، مجھے بتا 24 سال کی نمازیں علی کی کہاں جائے گی، حسن کی نماز کہاں جائے گی، حسین کی نماز کہاں جائے گی؟ اور سنیوں نے تو علی کو مانا، سنیوں نے تو حسین کو مانا، سنیوں نے تو حسن کو مانا، اس لیے کہ 2 سال تک اگر علی حسن حسین نے صدیق کو مان لیا تو ہم نے بھی مان لیا، پھر عمر کو مان لیا، پھر سنیوں نے بھی مان لیا، پھر عثمان کو مانا، پھر سنیوں نے بھی مانا، علی نے 24 سال جس کو خلیفہ مانا، سنیوں نے 1400 سال سے انہیں کو خلیفہ مانا، گویا کہ سنی علی کا محب ہے، شیعہ علی کا دشمن ہے، اس لیے کہ صدیق علی کا امام ہے، عمر علی کا امام ہے، عثمان علی کا امام ہے، اور یہ تینوں سنیوں کے امام۔
خلافت راستہ، خلافت راستہ، سنت،
یہ امام ہے یا نہیں بولو تو صحیح۔ کوئی دنیا کوئی شیعہ اس سوال کا جواب دے کہ ہم نے تو وہ کام کیا جو حضرت علی نے کیا، کیا یا نہیں کیا؟ اور پھر میں اس صدیق اکبر کی عظمت کو کیسے بھلا سکتا کہ جس ابو بکر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بڑی بشارتیں فرمائی۔ توجہ کیجیے، چلو ایک بات کا کوئی شیعہ اس کا جواب دے کہ جب حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہوئی کہ نہیں، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی بیماری کے دنوں میں حضرت فاطمہ کی تیمارداری کس نے کی، فوت ہو گئی، غسل کس نے دیا، کفن کس نے دیا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ اگر تمہارے پاس اس کا ثبوت نہیں، آؤ میں تمہاری کتاب کشف الامہ سے، سنیوں کی کتاب ترمذی سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ بیمار ہو گئی، تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت گئی اس عورت کا نام اسما بنت عمیر تھا، یہ صدیق اکبر کی چوتھی بیوی تھی، اور جب حضرت فاطمہ فوت ہو گئی تو صدیق کی اسی چوتھی بیوی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا، اسی صدیق کی چوتھی بیوی نے حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا، اسی صدیق کی بیوی نے فاطمہ کا جنازہ تیار کیا، اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، علی یہ بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت علی نے جواب دیا، وہ جواب شیعہ کی کتاب کشف الامہ میں، سنیوں کی کتاب ترمذی میں موجود ہے کہ حضرت علی نے جواب دیا کہ اے جانشین رسول، میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ میرے کانوں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا تھا، لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان امهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلے پہ کھڑا۔
شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ۔
مجھے بتاؤ، حضرت فاطمہ کا جنازہ صدیق پڑھائے، فاطمہ کو کفن صدیق کی بیوی دے، فاطمہ کو غسل صدیق کی بیوی دے، اور خمینی کہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، کچھ تو سوچو۔ اگر ہم بات کریں تو یہ فرقہ وریت ہو گئی، اور اگر خمینی اپنی کتابوں میں ابو بکر عمر کو کافر لکھے تو یہ اس کے اسلام کی بات ہو گئی۔ کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی
ہے؟
اور توجہ کیجئے، اگر ابو بکر عمر کو کوئی آدمی مسلمان نہ کہے تو ابو بکر عمر پر اعتراض نہیں ہوتا، اعتراض حضرت علی پر ہوگا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی چوتھی بیوی اسماء بنت امیس یہ اصل میں حضرت علی المرتضیٰ کی بیوہ بھابھی، حضرت علی کی بیوہ، اس لیے کہ اس اسماء کا پہلا نکاح حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، اور جب حضرت جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو یہ حضرت علی کی بھابھی بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابھی کا نکاح خود جا کر صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا۔ حضرت جعفر کے گھر سے اس اسماء کے بطن سے دو بچے پیدا ہوئے تھے، ایک عبداللہ بن جعفر اور ایک محمد بن جعفر، اور جب ابو بکر کے ساتھ حضرت جعفر کی بیوی کا نکاح حضرت علی نے پڑھایا تو ابو بکر صدیق کے دو بچے محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ دونوں بچے حضرت ابو بکر کے گھر میں اسی اسماء کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جب ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو یہ اسماء پھر بیوہ ہو گئی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر تیسرے نمبر پر اپنی اس بیوہ بھابھی کے ساتھ خود نکاح کر لیا، اور تیسرے نمبر پر جب علی المرتضیٰ نے نکاح کیا تو اس کے بطن سے پھر دو بچے پیدا ہوئے، ایک بچے کا نام زید ابن علی رکھا گیا، دوسرے کا نام یحییٰ بن علی رکھا گیا۔ یہ آپس کا رشتہ محبت کی دلیل ہے کہ دشمنی کی دلیل ہے؟ یہ بتایا جائے، یہ محبت ہے کہ دشمنی ہے؟ کہ حضرت علی اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے، ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا، کافر کو اپنی لڑکی نہ دو۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھا تو علی المرتضیٰ نے کافر کو اپنی بھابھی کیوں دی؟ جواب تو دو۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر کے ساتھ لڑکی کا نکاح نہ کرو، حضرت علی قرآن نہیں جانتے تھے؟ اگر خمینی کی بات مانے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تو حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح صدیق اکبر کے ساتھ کیوں کیا؟ اور پھر یہ اسماء وہ عورت ہے کہ جو کل نو بہنیں، کتنی بہنیں؟
نو
بہن، ان کی بڑی یہ اسماء بنت امیس خود بڑی بہن ہے، اس کا نکاح حضرت جعفر سے ہوا، دوسرا نکاح صدیق اکبر سے ہوا، تیسرا نکاح علی المرتضیٰ سے ہوا، اور ان کی دوسری بہن کا نام ہے سلمہ بنت عمیر، یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے۔ ان کی ایک بہن کا نام ہے ام الفضل بنت عمیر، یہ حضرت عباس کی بیوی ہے۔ ان کی ایک بہن کا نام ہے قرابۃ الصغرا، یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے۔ ان کی ایک بہن میمونہ بنت حارث، یہ ستیلی بہن ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے۔ تو اب اس رشتے کی بنا پر دیکھیے کہ ابو بکر کا رشتہ کس طرح سارے خاندان نبوت سے ملتا ہے، کہ ابو بکر اور پیغمبر ہمزلف بنے، ابو بکر اور جعفر ہمزلف بنے، ابو بکر اور علی ہمزلف بنے، ابو بکر اور حمزہ ہمزلف بنے، اور ابو بکر اور حضرت عباس ہمزلف بنے، ابو بکر اور امیر معاویہ ہمزلف بنے۔ ہمزلف ہونا محبت کی دلیل ہے کہ دشمنی کی دلیل ہے؟ یہ آپس میں محبت ہے کہ نہیں؟ اہل سنت تو محبت کی بات کرتا ہے، لیکن شیعہ کہتے ہیں نہیں، علی کے سارے دشمن تھے، ابو بکر بھی دشمن تھا نعوذ باللہ، عمر بھی دشمن تھا۔ اگر دشمن تھے تو جنازہ ابو بکر نے ویسے پڑھا دیا، مسلے پر ابو بکر نبی کے کھڑا ہے، اور علی نے ویسے پیچھے نماز پڑھ لی، حسن نے ویسے پیچھے پڑھ لی، حسین نے ویسے پیچھے پڑھ لی۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے منڈی باؤدین کے نوجوانوں پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں, اس لیے میں یہ بات تاریخی نقطہ نظر سے جو بہت ہی گہری ہے اس کو ضرور یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال لیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. اس نقطے کا آپ کو علم نہیں ہے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی توجہ کیجیے, ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں, کتنی بیویاں ہیں؟ ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی کا نام ہے کفیلہ بنت عبد الرزاق, دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ, تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان, چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت عمیس. 4 بیویاں. ایک رافضی کہنے لگا کہ ابو بکر کا ایک بیوی پہ گزارا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا 4 بیویاں بیک وقت ہوتی تب بھی جائز تھا. صدیق اکبر نے 2 سے زیادہ بیک وقت کسی سے نکاح نہیں کیا, 2 سے زیادہ, اور اس کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟
9.
ابو بکر کی 4 پر اعتراض ہے, شیر خدا کی 9 پر اعتراض کوئی نہیں. اور دیکھیے ابو بکر صدیق کی بیویاں 4, ابو بکر صدیق کی بیویاں
4,
3 لڑکے اور 3 لڑکیاں, 3 لڑکے اور 3, اور عمر فاروق کی بیویاں 6, 7 لڑکے 8 لڑکیاں, عثمان غنی کی بیویاں 7, 6 لڑکے 8 لڑکیاں, حضرت علی کی بیویاں 9, 15 لڑکے 18 لڑکیاں. بکر بھی تھا, علی کا دشمن عمر بھی تھا, علی کا دشمن عثمان بھی تھا, علی کا دشمن طلحہ زبیر بھی تھے. نام عثمان ہو تو کیا خلافت کو بقول تمہارے زبردستی ابو بکر نے قبضہ کر لیا, تو کیا بچوں کا نام بھی ابو بکر نے زبردستی اپنے ناموں پر رکھوا دیا کہ میرے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو؟ تو ایک رافضی کہنے لگا کہ ابو بکر حضرت علی نے اپنے دشمن کے نام پر بچوں کا نام اس لیے توجہ کی, دشمن کا نام میری طرف توجہ, بچوں کا نام دشمن کے ناموں پر اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. اس لیے ابو بکر نے اپنے دشمن کے ناموں پر بچوں کے نام رکھا. تو میں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, اگر دشمن کے ناموں پر بچوں کا نام اس لیے رکھا کہ دشمن سامنے رہے, تو تم اس طرح کرو کہ آج کے بعد اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھو, کسی کا نام ابن زیاد رکھو, کسی کا نام یزید رکھو, تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی بھی کرتے رہو. ٹھیک ہے, ایسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے بچوں کا نام بھی دشمن کے ناموں پر رکھتا ہے؟ غیرت کا جنازہ ویسے نکل گیا. صدیق اکبر کی بیویاں, توجہ کریں, صدیق اکبر کی بیویاں, ابو بکر صدیق کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں, بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان, دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ, تیسرے لڑکے کا نام محمد, بڑی لڑکی کا نام اسما, دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ, تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. ابو بکر کے بڑے لڑکے عبد الرحمان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی کا نام انہوں نے, ابو بکر نے اپنی لڑکی اسما کے نام پر اسما رکھا. دیکھیے ابو بکر صدیق کی تو ایک بہن کا نام بھی اسما ہے, ایک بیٹی کا نام بھی اسما ہے, تو ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر اسما رکھا, تو وہ اسما صدیق اکبر کی کیا لگی؟ پوتی. اور اس کے بعد سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس لڑکے کا نام محمد نے رکھا قاسم. کیا رکھا؟ یہ قاسم صدیق اکبر کا کیا لگا؟ پوتا. یہ قاسم صدیق کا پوتا اور وہ اسما صدیق کی پوتی, اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا, اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا, تو اس نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. ام فروا, یہ ام فروا وہ لڑکی ہے کہ جس کا باپ بھی صدیق بنا, نانا جس کا دادا بھی صدیق بنا اور نانا بھی صدیق بنا, یہ ننیہال کے طور پر بھی صدیق کی بچی بنی اور ننیہال کے طور پر بھی صدیق کی
بچی بنی.
ٹھیک ہے, یہ ام فروا جو ابو بکر کے پوتے اور پوتی کی لڑکی ہے, یہ صدیق اکبر کی اولاد بنی کی بھی بنی. تو اس ام فروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین, حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین, زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے حضرت امام باقر, اس امام باقر کے ساتھ
ابو بکر صدیق کی اس پوتی اور دوتی ام فروا کا نکاح ہوا اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اور دیکھیے پھر اسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ کاظم پیدا ہوئے, رضا کاظم پیدا ہوئے, تقی علی پیدا ہوئے, نقی علی پیدا ہوئے, حسن عسکری پیدا ہوئے. تو اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں والد علی ابو بکر میں رہتے ہیں, ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا, ابو بکر میرا ددیال بھی ہے, ابو بکر میرا ننیال بھی ہے, ابو بکر میرا پیشوا ہے, ابو بکر میرا مقتدا ہے. امام جعفر صدیق اکبر کو اپنا پیشوا کہے, اپنا مقتدا کہے, اور شیعہ امام جعفر کے نام پر فقہ جعفری بنا کر صدیق کو کافر کہے, صدیق کی اولاد کو کافر کہے. تو معلوم ہوا کہ ان کی دشمنی صدیق کے ساتھ بعد میں ہے, امام جعفر کے ساتھ پہلے. اس لیے کہ امام جعفر تو اولاد صدیق کی ہے, امام جعفر کی اماں صدیق کی بیٹی ہے. تو امام جعفر کو اپنا امام کہو, صدیق کو کافر کہو, امام کہاں سے آئے گا, اسلام کہاں سے آئے گا؟ فرقہ وریت کی بات تم کرتے ہو یا سپاہ صحابہ کرتے ہو؟ تم لڑائی کی بات کرو, ہم محبت کی بات کرتے ہیں. ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ یہ محبت کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ محبت ہے, محبت ہے کہ نہیں؟ رشتے داری ہونا محبت ہے؟ میرے دوست کوئی بات میری سمجھ نہیں آئی. اس لیے کہ گرمی میں آپ بڑے بیٹھے اور ادھر بی بی کی حکومت ہے, یہ بھی تو ہے نا, گرمی تو دونوں طرف سے, حکومت بی بی کی بھی ہے اور ویسے بھی آپ گرم جگہ پر بیٹھے, حبس کے اندر آپ نے ڈیرا لگایا ہوا, گرمی بڑی. بی بی کا جو دور ہے نا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دور سے بچائے. تو میں تو سیدھی بات کروں, ٹھیک ہے, 1400 سال کی تاریخ بدلتی ہے ہمارے لوگوں نے, بدلی کی نہیں بدلی, 1400 سال عورت کو حکمران بنایا. حضور نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا دیا. میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے؟ دیکھ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, ویسے وہ چپ کر جائے, انتقام نہ لے تو اور بات ہے, ورنہ ہمارا حال. اور بی بی جی کہتی ہے کہ میں عورتوں کو مردوں کے برابر کر دوں. ہم تو جی دیکھو کہ جی عورتیں مردوں کے برابر ہو گئی, اپنا بڑھنا کی ہے یہ تو ویک لو, ٹھیک ہے, کہنی میں برابر کر دیا. میں آخیا مردوں تیار ہو جاؤ, عورتیں بھی تہاڈے مقابلے جا رہی ہیں, برابر برابر کا بڑا اونچا مقام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ برابر ہو گئی ہے. میں آخیا 6 وزیر بنا لیں عورتوں نے, تو یہ میں تو مطالبہ یہ کرنا کہ مرد وزیروں کو ویسے ہی برطرف کر دوں, ساریا عورتیں وزیر, ایم ایل اے ایم پی اے ساریا عورتیں, مرد نیانے کھلاؤ. دور عورتوں آ گیا, مرد نیانے یا روٹیاں پکا کے دے, لیڈی اگے لیڈا پیچھے, ایسے ہوتا ہے یار. وہ دور آ رہا ہوں, خیر نال امریکہ گئی ہوئی ہے بالکل ٹھیک. اللہ اس قوم اور ملک پر رحم کرے, ہم تو یہی دعا کریں گے. اس کو بنایا تو آپ نے ہے, مولویوں نے تو نہیں پکڑ کر بنا دیا. ہوں کہتے ہیں جی عورت آ گئی, ہوں کی کریے, لے لو سواد, توجہ ہے. وہ ایک پان والی سرکار جان دیو, ہم سواد آدم ہیں. ہاں جی کدھر گیا سواد, ووٹ ہی 1100 نکلے اس دوپڑی جو, میں کہا 11ویں ثابت ہو گئی. بڑے بڑے پیر الٹ گئے جو کہتے تھے ہم قسمت کھوٹی کو کھڑی بنا دیں, اپنی قسمت ووٹاں تھلے نوک گئی, دوکڑیاں کھلیاں دے ویسے انہا للہ دی پرچی نکلی, بڑے بڑے الٹ گئے. یہ ہمارے نامہ اعمال کی شامت ہے, شامت ہے کہ عورت کو حکمران, لڑکی کو. اور قربان جاوا اسلم بیر تیرے تھے, جب انہوں کڑی نو سلام کرنا سواد آ گیا, میں کیا ویخ کے بڑے بڑے پاک فوج کو سلام, تو ہوں پاک فوج اگاں سلام کر رہی ہے, کر رہی ہے کہ نہیں؟ ویسے غیرت حیا آئی کہ نہیں؟ ایک
ایک لڑکی کل کل ہم اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں کہ منتخب آپ نے کی, یہ تو قصور مانو کہ نہ مانو, منتخب آپ نے کی, جب آپ نے منتخب کی ہے تو مرزا بیر صاحب بھی سلام کر رہے ہیں, سارے جرنیل سلام کر رہے ہیں, تو پوتو جنہ چیر واسطے آئیے پوتو ٹھنڈے دل تسلی نہ. لیکن بے نظیر صاحبہ کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی جی اگر تیرا باپ ایک آدمی کے قتل پر پھانسی چڑھ سکتا ہے تو آج تیرے دور میں سات دن بسمل کو ختم نبوت کے مبلغ کو جو سن میں قتل کیا ہے کل کو یہ قتل کا مقدمہ تجھ پر بھی قائم ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یا باپ کو 74 کی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا اور بیٹی ایسی ناخلف آئی ہے کہ قادیانیوں کو سینے سے لگا رہی ہے کہ جس دن بی بی اقتدار میں آئی اس کے بعد الفضل رسالہ قادیانیوں کا جاری ہوا. کیوں جاری؟ کیا اب وہ مسلمان ہو گئے؟ کیا انہوں نے اب کلمہ پڑھ لیا؟ قادیانی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو مسلمان, یہ مولوی ہمیں کافر بنا رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں بولو. ایک قادیانی نے برطانیہ میں مجھ سے سوال کیا, سوال بڑا دلچسپ, اس لیے میں اس کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے. ایک قادیانی مجھے برمنگھم اسٹیشن پر ملا, کہنے لگا مولوی جی یہ پاکستان نہیں ہے, یہ برطانیہ, یہاں آپ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا آپ تو چاند کے اوپر بھی چلے جائیں تب بھی کافر ہیں, آپ سمندر کی سہ کے نیچے چلے جائیں تب بھی کافر ہے, کافر تو کافر ہوتا ہے, وہ کیسے مسلمان ہو جائے؟ خنزیر خنزیر ہوتا ہے, چاہے کو ایسے دھویا جائے. وہ ٹھیک ہے, یا کیپری دا یا خوشبودار صابن لا لیا جائے وہ ٹھیک ہوئے گا. دور دور کتا کتا اللہ حافظ. تو کہنے لگا جناب اس کے ساتھ ایک انگریز تھا, وہ تھا پادری, لیکن وہ مجھ سے اپنا پادری پن چھپا رہا, وہ اردو زبان بھی اس کو آتی تھی, اور وہ پادری مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب پاکستان میں آپ مرزائیوں کو جو مرضی کہیں لیکن برطانیہ میں آپ قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں آزادی ہے, اتنی بڑی آزادی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو کتا کہے تو ہمارے ملک میں اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہہ سکتا ہے, کھلی آزادی. جو یہ لوگ یہاں سے برطانیہ جاتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا اخلاق انگریزوں کا ویکھیا. ہاں جی, کی اخلاق ویکھیا؟ میں آ کے جی رستہ بھول گیا, ایک انگریز نے گدی کھلا کے تو میرے رستہ دسیا. میں آ کے انہوں پوچھنا سی انگریز نو تیری ماں کتنے تھے پیو کتنے, تو پیو کا تو انہوں پتا ہی نہیں ہونا سی کہ ماں اولڈ ہاؤس, اولڈ ہاؤس پتا کیوں کہ نہیں سمجھے یار, اولڈ ہاؤس نہیں جانتے. چلو سارے انگریزی دام نے, ہاں جنو کہنے نے بڈیاں دا کباڑ خانہ, اے سمجھو دا بابیاں دا کباڑ, بڈا بندہ ہو گیا اسے پوت نو پتا نہ دھی نو پتا, تجھے تو راستہ انگریز نے بتا دیا لیکن اس کی سکی ماں اولڈ ہاؤس میں 10 سال سے بیٹھی ہے, وہ اپنی ماں کو دیکھنے کبھی نہیں گیا. اخلاق اس کا آئے گا, ایک موقع ہوتا ہے اخلاق. تو اس گورے نے کہا پادری نے کہ آپ مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہمارے ہاں ایک آدمی کو اجازت ہے اگر اپنے آپ کو کتا کہتا ہے اس کو اجازت ہے کہ اپنے آپ کو کتا کہیں. میں نے کہا ایک بتاؤ, ایک بات بتاؤ کہ تمہارے ہاں لارڈ میئر کس طرح بنتا ہے؟ لارڈ میئر جس کو آپ چیئرمین بلدیہ کہتے ہیں, لارڈ میئر کہتا ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے وارڈوں میں, ممبر بنتا ہے, کونسلر بنتا ہے, پھر میئر بنتا ہے, میں نے کہا ایک آدمی لارڈ میئر کس طرح نہ بنا ہو اور وہ بغیر کس چینل کے وہ اپنے آپ کو کہے گا لارڈ میئر. اور یہ جو بلدیا کا حال ہے اس کی جو چیئر ہے کرسی ہے بہت بڑی لارڈ میئر کی اس پر آ کر بیٹھ جائے اور آ کر کہے گا لارڈ میئر ہوں تو آپ اس کی اجازت دیں گے؟ تو کہنے لگا نہیں. میں نے کہا آپ کے ملک میں تو کتا اپنے آپ کو کہنے کی اجازت ہے, آپ لارڈ میئر کیوں نہیں کسی کو کہنے دیتے؟ وہ بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑی آزادی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کہنا کتا ہوں, اس پر کوئی قانون کی قدر نہیں. تو ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا میں لارڈ میئر ہوں اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا, آپ کہتے ہیں اس کو ہم گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ چینل کے ذریعے سے نکالا, چینل یہ تھا کہ پہلے ووٹ لیتا ممبر بنتا, بعد میں ممبروں کے ووٹ لیتا لارڈ میئر بنتا. میں نے کہا بالکل یہی طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ کتا کہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن لارڈ میئر کہنے کی اجازت نہیں دیتے. تو مسلمان بھی ایک آدمی کو اس وقت تک مسلمان نہیں کہنے دے گا جب تک وہ اسلام کے چینل کے ذریعے سنا جو اسلام کا چینل اسلام کا طریقہ. کہنے لگے دیکھو قادیانی یہاں بیگ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ملا لوگ کہتے ہیں آپ یہ بیگ اتار دو یہ خلاف قانون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک عیسائی پڑھے وہ مسلمان ہو جائے, ایک یہودی پڑھے وہ مسلمان ہو جائے اور قادیانی لا الہ کا روز بیگ لگائے تو تم اس پر پرچہ کراؤ, یہ کیسی بات؟ کوئی بات میری سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ میں نے کہا بات لا الہ الا اللہ کی نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. کتاب کا کیا نام ہے؟ اس ایک غلطی کا ازالہ. مسلمان کسی قادیانی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج لگانے سے روکتا ہے تو وہ اپنے کلمہ طیبہ سے نہیں روکتا, وہ مرزا قادیانی کی امت کو دجل اور فریب سے روکتا کہ تم یہ فریب نہ کرو کہ تم محمد رسول اللہ اپنے نبی کو کہو اور لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات کی طرف توجہ ہے, میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا, بات ذرا توجہ سے سمجھیں, ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. توجہ کیجیے, میں نے صدیق اکبر کی بات کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت کا مسئلہ حل کیا اور دوسرا ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا. صدیق اکبر نے اپنے دور میں منکرین ختم نبوت کے خلاف پہلا جہاد کر کے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو بتا دیا کہ 1200 قرآن کے قاری میں ختم نبوت کے لیے شہید کرا سکتا ہوں, تو تم بھی قیامت تک اپنی جان دے دینا لیکن ختم نبوت پر آنچ نہ آنے. ٹھیک ہے, ختم نبوت کے مشن کے لیے جو نوجوان جو بزرگ یہاں کام کر رہے ہیں یا صحابہ کے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں میں ان کو مبارک دیتا ہوں. یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اور صحابہ کے مشن کے لیے قبول فرمایا, ورنہ بڑے بڑے اوباش آوارہ قسم کے نوجوان گلیوں میں پھرتے ہیں وہ دین کے لیے کام نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ہے. میرے دوستو, صدیق اکبر کی پیغمبر سے محبت اور پیغمبر سے الفت اور نبی سے تعلق اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر کی ادائیں صدیق کو اللہ نے عطا فرمائی. دیکھیے, حضور کی عمر 63 سال تھی, صدیق کی عمر بھی 63 سال تھی. حضور کی وفات سوار کے دن, صدیق کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کو ظہر کی وفات ظہر کے بعد, صدیق کی وفات بھی ظہر کے بعد. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا, صدیق کو بھی 15 ہی دن پہلے بخار آیا. حضور نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا, صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا. حضور نے وفات سے پہلے مسواک مانگی, صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی. حضور کی مسواک, حضور نے مسواک منہ میں ڈالی چبائی نہ گئی تو حضرت عائشہ نے مسواک چبا کر دی. صدیق نے مسواک مانگی تو صدیق کی مسواک بھی عائشہ نے چبا کر دی. دیکھیے, حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا, صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا, صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا.
حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. اس کو مسابقت القلوب کہتے ہیں، اس کو وہی درجہ کہتے ہیں جس کو شاعر مشرق اقبال نے کہا کہ صدیق یار و یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. یہ وہ مقام. اور اب آگے دیکھیں کہ صدیق اکبر کے دو داماد اشرم بشرا میں، حضور کے دو داماد اشرم بشرا میں، صدیق کے بھی دو داماد اشرم بشرا میں، صدیق کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، ابو بکر حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی ظلمن شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا، حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکہ کیا، صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکہ کیا، اور تو اور حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں، اور تو اور پیغمبر نے نبوت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے، صدیق نے بھی 13 سال مکے میں گزارے، حضور نے ہجرت کی، صدیق نے ہجرت کی، حضور امامت کے خیمے میں، صدیق امامت کے خیمے میں، حضور ابو انصاری کی جھونپڑی میں، صدیق ابو انصاری کی جھونپڑی میں، حضور بدر میں، صدیق بدر میں، حضور احد میں، صدیق احد میں، حضور خندق میں، صدیق خندق میں، حضور خیبر میں، صدیق خیبر میں، حضور حنین میں، صدیق حنین میں، حضور تبوک میں، صدیق تبوک میں، حضور عشیرہ میں، صدیق عشیرہ میں، حضور فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، حضور حدیبیہ میں، صدیق حدیبیہ میں، حضور ستائی جنگوں میں، صدیق ستائی جنگوں میں، حضور رشتہ لینے میں، صدیق رشتہ لینے میں، حضور مسکراتے ہیں، صدیق مسکراتے ہیں، حضور روتے ہیں، صدیق روتے ہیں، حضور شہر میں، صدیق شہر میں، اور تو اور حضور کی وفات مدینے میں، صدیق وفات مدینے میں، اور تو اور حضور کی وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جس روزے میں حضور کی قبر بنی اسی روزے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھے گا اسی دن صدیق اٹھے گا، جس طرف نبی جائے گا اسی طرف صدیق جائے گا، جس مقام محمود پہ نبی ہوگا اسی مقام محمود پہ صدیق ہوگا، جس حوض کوثر پہ نبی ہوگا اسی حوض کوثر پہ صدیق ہوگا. حضور نے فرمایا ماں بہن بھائی تھی وہ ممبر ہی روزہ تم ریاض جنگا، کہ جس میرا ممبر، میرا ممبر اور میرے حجرے کے درمیان ساری جگہ جنت کا کپڑا ہے، تو حضور علیہ السلام کا جو ممبر مسجد نبوی میں تھا اس ممبر سے لے کر حضور کے حجرے تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرے تک جس میں حضرت عائشہ رہا کرتی تھی، اور آج جس حجرے میں حضور کی قبر ہے اس جگہ کو پیغمبر نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا، اور قرآن کی آیت ہے فرمایا میں رہا رکھنا تھی وفیا نوید حکم ومن ہم نخرج حکم تارا تم اخرا، کہ جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں وہ دفن ہوتا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ اس جس آدمی کی قبر جس جگہ پر بنتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ پیدائش کے وقت اس کا خمیر اسی مٹی سے لیا گیا تھا. ابو بکر میں تیری قسمت پہ قربان جاؤ، عمر تیری قسمت پہ قربان جاؤ، کہ تمہارا دونوں کا خمیر اس مٹی سے بنایا گیا جس مٹی سے خمیر نبوت کا بنایا گیا، جس مٹی سے خمیر عام حلال کا بنایا گیا. اور توجہ کیجئے خمیر کی بات تو علیحدہ ہے، توجہ کیجئے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور منبر کے درمیان والی ساری جگہ جنت ہے، تو گویا کہ ابو بکر و عمر کی قبر جہاں آج بنی ہوئی ہے اس کو پیغمبر جنت قرار دے چکے ہیں، حضور بھی اس جنت میں ہیں، ابو بکر عمر بھی اس جنت میں ہیں، تجھے اور مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن ابو بکر و عمر کو ہر سال 25 لاکھ حاجی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے کہ ابو بکر بھی جنت میں ہے عمر بھی جنت میں. جس کو پیغمبر جنت قرار دے چکا ہے، جس کو پیغمبر جنت. اور پھر دیکھیے ادھر پیغمبر کی قبر ہے، درمیان میں ابو بکر و عمر کی قبر ہے، اور ایک اور دوسری طرف ایک قبر خالی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام جا کر دفن ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، اس عیسیٰ علیہ السلام والی قبر پر حضرت علی کی قبر کیوں نہیں بنی، حضرت عائشہ کی قبر کیوں نہیں بنی، حضرت طلحہ کی قبر کیوں نہیں بنی، اس لیے حضرت فاطمہ کی قبر کیوں نہیں بنی، اس لیے کہ ان کا خمیر اس مٹی سے نہیں لیا گیا تھا، ان کا خمیر اس مٹی سے نہیں تھا، ان کا خمیر جنت البقیع سے تھا، اس لیے حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں بنی، حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع میں بنی، اور ابو بکر و عمر کا خمیر اس مٹی سے لیا گیا تھا جس مٹی سے خمیر نبی کا لیا گیا، اور پھر اس مٹی سے جس مٹی سے خمیر عیسیٰ علیہ السلام کا لیا گیا، اس لیے کہ چوتھی قبر عیسیٰ بن مریم کی ہے. تو ابو بکر و عمر پوری دنیا کے وہ دو سردار ہیں کہ جن کی قبریں اس جگہ پر بنی جہاں سے دو نبیوں کا خمیر لیا گیا، اسی جگہ سے ابو بکر و عمر کا خمیر لیا گیا، اور ایک طرف پیغمبر عیسیٰ کی قبر ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، اور درمیان میں ابو بکر و عمر ہے. ابو بکر و عمر کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ابو بکر عمر کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور آج اس ابو بکر عمر کو اگر کوئی کافر کہے تو اس کو کافر کہنا ہمارا حق ہے، اس کو کافر کہنا ہمارا حق ہے۔ منڈی بہاؤدین کے روشن ضمیروں، کوئی رواداری نہیں، کوئی نرمی نہیں نبی کے دشمن کے خلاف، نبی کے صحابہ کے دشمن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تیری ماں کو کوئی دھکا دے تو رواداری نہیں کرتا، تیرے بھائی کو کوئی گالی دے تو رواداری نہیں کرتا، تیرا کوئی قرضہ مار کر لے جائے تو رواداری نہیں کرتا، تیری کوئی دیوار گرا دے تو ساری زندگی نہیں بولتا، تیری دیوار گرائے تو ساری زندگی نہ بولے، تیری اما کو کوئی برا کہے تو ساری زندگی نہ بولے، دنیا کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو ساری زندگی نہ بولے، اور میں نرمی کروں ابو بکر کے دشمن کے خلاف، میں نرمی کروں عمر کے دشمن کے بارے میں؟ تو اپنے دشمن کے بارے میں تو نرمی نہیں کرتا یار، میں نہیں اس سے بولتا، کیوں نہیں بولتا؟ اس نے الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دیے، جس نے الیکشن میں تجھے ووٹ نہ دیے تو اس سے نہ بولے، اور اس سے بولے جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے، جو عمر کو کافر کہتا ہے، اس سے بولے تیری غیرت اور تیرے غیرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قادیانی سے تو بولے، قادیانی سے معاملہ کرے، قادیانی سے کاروبار کرے، قادیانی کو اپنے سینے سے لگائے، قادیانیوں سے معانقہ کرے، رافضیوں سے معانقہ کرے، تیرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بیٹے کا رشتہ لینے جائے انکار ہو جائے، اس کو ساری زندگی نہیں اس سے بولتا، کیوں جی؟ بیٹے کی شادی کا انکار کیا تھا، اس نے رشتہ نہیں کیا تھا، رشتہ نہ دے تو ساری زندگی نہ بولے، جو تیرے نبی کا دشمن ہے اس سے ساری زندگی بولتا رہے، تیرے ایمان میں کوئی فرق نہ، تیری غیرت نہ جاگے۔ اس غیرت کو سپاہ صحابہ جگانا چاہتی، اس غیرت کو سپاہ صحابہ۔ قادیانی کا حصہ قربانی میں ہو قربانی حرام ہے، راستی کا حصہ قربانی میں ہو قربانی حرام ہے، قادیانی سے لڑکی لینا دینا حرام ہے، شیعہ سے لڑکی لینا دینا حرام ہے۔ اگر میں ابو بکر اور عمر کے دشمن کو مسلمان کہوں تو اس سے بڑی لعنت دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ مسلمان کہتے ہیں ابو بکر عمر کے دشمن کو؟ اگر کوئی اور کئی لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تکیہ ہے، خمینی نے اپنی کتاب تجوی المسائل میں لکھا ہے کہ جو رافضی جو شیعہ کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے سنی کو برگلانے کے لیے، اس کو پانچ گنا نماز کا زیادہ ثواب ملتا، تو ان کو تقیہ کرنے کا زیادہ ثواب ملتا۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے، کہو یہ ہمارے آپ کے یہ ساتھ ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رواداری کرتا ہوں، اس کو کہو کہ اس بات پہ اقرار کرے کہ جو ابو بکر عمر کو کافر کہتا ہے اس کو پہلے تو کافر بتا، اس کو کہہ کے یہ کافر، جو کہتا ہے قرآن نامکمل ہے اس کو کافر کہے، جو یہ کہتا ہے قرآن شراب خور خرافات کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو کافر بتا، تب اس آدمی کی بات کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہے کہ قرآن شراب خور خرافات کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ مسلمان ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر۔ منڈی بہاؤدین کے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہوئی پچھلی دفعہ جب میں آیا کہ یہاں صحابہ کے نام کے گیٹ بنائے گئے، میں اس پر تمہیں مبارک دیتا ہوں، یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہوں کہ صحابہ کے دشمنوں سے تعلق نہ رکھو، پیغمبر کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا سیاتی قوم فینم یسبون اصحابی، ایک قوم میرے بعد آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، لا تماکیہم ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ولا تشاربوا معہم ان کے ساتھ کھانا نہ ان کے ساتھ ولا تواکلوہم ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ولا تشاربوہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہ پینا، اور حضور نے فرمایا ولا تصلوا معہم ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ولا تصلوا الیہم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان مضبوط کر، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، دنیا کی حوث کے لیے، دنیا کی جیب کے لیے، دنیا کی چدراہٹ کے لیے تو ایمان کا سودا نہ کر۔ انجمن سپاہی صحابہ 12 جون کو ملتان میں صوبہ پنجاب کا ایک کنونشن منعقد کر رہی ہے، جس میں کوملی سے لے کر 7 کباب تک انجمن سپاہی صحابہ کے تمام عہدیداران تحصیل اور ضلع کے وہاں شریک ہوں گے۔ آپ حضرات میں جو عہدیدار ہیں، جو اہم کارکن ہیں، وہ ملتان مسجد الخیر ممتاز آباد میں شریک ہوں، اور ہم سپاہی صحابہ کی طرف سے 4 پمفلٹ شائع کر رہے ہیں، ایک صحابہ کا تعارف، ایک شیعہ کے عقائد، اور ایک سپاہی صحابہ کی تاریخ، اور ایک ابو بکر عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے آپس میں محبت کے واقعات، یہ ہم شائع کر رہے ہیں بہت جلد۔ اور اسی طرح ختم نبوت کے بارے میں نے ایک کتاب عقیدہ ختم نبوت اور اسلام کتاب لکھی تھی برطانیہ میں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس کتاب کا، اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے قادیانی غیر مسلم کیوں، جس کا ترجمہ انگریزی میں مکمل ہو چکا ہے، قادیانی غیر مسلم کیوں، یہ برطانیہ کے لیے میں نے کتاب لکھی تھی 3 سال پہلے، اور دی قادیانی نان مسلم بٹوائے، یہ اس کا نام ہے کہ قادیانی غیر مسلم کمیونٹی کیوں، غیر مسلم کمیونٹی کیوں ہے، قادیانی غیر مسلم کیوں ہے، اس پر 10,000 کی تعداد میں قادیانیوں کے بارے میں انگریزی میں وہ کتاب انشاءاللہ یورپ پر دوسرے ملکوں میں بھیجی جا رہی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اور ختم نبوت کا یہ جو لٹریچر ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلائے, اور جو کچھ ٹوٹی پوٹی ہماری صحیح ہے اس کو اللہ قبول فرمائے. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے 9 کتابیں برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے لکھی ہیں, اس لیے کہ برطانیہ کے برسٹل کے ایک سکول میں گیا تو وہاں مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے, مسلمان بچوں کے لیے جو کورس انگریزوں نے دیا وہ سارا قادیانیوں کا رنگ کا چھپا ہوا, اسلام کیا ہے, ختم نبوت کیا ہے. تو میں نے وہی بیٹھ کر اسی عنوان پر اسلام کیا ہے, ختم نبوت کیا ہے پر 9 کتابیں لکھی ہیں جس کا انگریزی میں ترجمہ ہو کر بہت جلد ان سکولوں میں بھیجا جا رہا ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں زبان و قلم سے خدمت قبول کرتا رہے, اور آپ کے دروازے پر منڈی باوجود کے نوجوانوں آپ کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ آپ صحابہ کے لیے, ختم نبوت کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں اس قربانی کو جاری رکھیں. یہی نجات کا طریقہ, یہی نجات کا. اور باقی منڈی باؤ دین کے جس مجسٹریٹ کا ذکر حاجی جوید صاحب نے کیا, ایسے غلیظ کیڑے ہر جگہ ہوتے ہیں. پرویز اختر, لہ نام دیکھو, پرویز دیکھو, پرویز نام رکھنا مسلمان کا یہ گناہ, نام ہی گناہ. اور بھی کئی مسلمان رکھتے ہیں, ابو جہل بھی نبی کا دشمن تھا اور پرویز خسرو پرویز جو بادشاہ تھا وہ بھی نبی کا دشمن تھا. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے, بیٹے کا نام کیا ہے, بیٹے کا نام, بیٹے کا نام فردوس, بیٹی کا نام شاہین. مولوی بیدرمان کہتا ہے یہ تو چھوٹے اسٹیشنوں پر کھڑی نہیں ہوتی شاہین. نام عجیب و غریب نام رکھے بھائی, نام صحابہ کے ناموں پر رکھے, صحابی عورتوں کے ناموں پر رکھیں گے کہ نہیں, بولو. اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے. ایک ضروری اعلان ہے, یہ خلاف تراشدہ جنتری ہے جس کو شیعہ کی امامیہ جنتری اثنا عشری جنتری کے مقابلے میں پاکستان میں سنیوں کی طرف سے پہلی مرتبہ شائع کیا گیا. سارے سنی جتنے یہاں موجود ہیں ایک ایک جنتری ضرور لے جائیں, اس میں بڑی معلومات ہیں صحابہ کے بارے میں. اور ایک اور میں یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں, انکشاف حق کتاب کا نام ہے, بریلوی دیوبندی نزاع اس کتاب نے ختم کر دیا. ہندوستان کے ایک مفتی اعظم بریلی کے, مفتی خلیل احمد برکاتی رضوی بدایونی نے یہ کتاب لکھی, بریلی مفتی اعظم, اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند عاشقان رسول کی جماعت, اور جو علماء دیوبند کے خلاف عبارتیں پیش کی جاتی ہیں گستاخیوں کی عبارتیں وہ سب غلط ہیں, علماء دیوبند عاشقان رسول کی جماعت. یہ بریلوی مفتی اعظم کی لکھی کتاب ہے, پاکستان میں پہلی مرتبہ آئی ہے, ایک تحفہ ہے, چند نسخے اس کے باہر موجود ہیں. سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں علماء دیوبند کی وہ 16 عبارتیں جن پر اعتراض بریلوی حضرات کرتے ہیں ان کی ساری عبارتیں تحریر کر کے ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بریلوی مفتی اعظم نے جواب دیا. بھائی باہر سٹال کتابوں کا باہر, یہ شیعہ مذہب کا جو آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے, شیعہ مذہب ہے کیا, 40 عقیدے شیعہ کے اس کتاب میں موجود ہیں, کتابوں کے حوالوں کے ساتھ. علماء دیوبند کی تاریخ جو آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے, تاریخ آزادی یہ میری کتاب ہے نوجوانوں کے لیے, اور ایک چارٹ ہے علماء دیوبند کا, یہ امیر معاویہ کا ایک چارٹ ہے. میرا اصل ارادہ یہ تھا کہ میں امیر معاویہ کے عنوان پر آج آپ کے سامنے تقریر کروں, لیکن یہ موضوع میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کے لیے چھوڑتا ہوں, تفصیلی گفتگو حضرت معاویہ پر ہوگی. یہ چارٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا چارٹ ہے جو 70 کتابوں کا نچوڑ ہے, امیر معاویہ اور اہل بیت رسول, حضرت معاویہ اور خاندان نبوت کے تعلقات, یہ چارٹ ہے. ہر سنی کے گھر میں بیٹھوں میں یہ چارٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک چارٹ باہر موجود ہے جس کا نام ہے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا تعارف اور ان کی خدمات, وہ بہت بڑا چارٹ ہے, یہ پوری دیوار پر مشتمل ہے جو علماء دیوبند کی 100 سالہ خدمات پر مشتمل ہے. آپ سے درخواست ہے کہ وہ چارٹ بھی باہر سے ضرور لے جائیں. یہ جتنا بھی لٹریچر ہے یہ کو ہم چندہ نہیں اکٹھا کر رہے, بلکہ ان ساری کتابوں کو, لٹریچر کو پوری دنیا میں اسلام کے لیے پھیلا رہے ہیں. اس لیے ایک ایک سیٹ کتابوں اور چارٹوں کا گھروں میں لے جائیں, اور باقی سپاہی صحابہ کا جو لٹریچر ہم چھاپ رہے ہیں وہ انشاءاللہ مفت تقسیم ہوگا, اور سارے دوست خط لکھ کر وہ لٹریچر بھی منگوا سکتے ہیں, اور یہ کتابیں وغیرہ باہر سے آپ کو مل جائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. باقی مولانا حق نواز صاحب پر جو داخلہ بندی کی گئی ہے اس کی وجہ سے ممکن ہے مولانا کو کسی بیریئر پر روک لیا گیا ہو, اس لیے ہم ڈی سی صاحب کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے مولانا حق نواز کا راستہ روکا. لیکن منڈی والوں, اگر آپ بیدار رہو گے تو حق نواز ضرور یہاں آ کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما, حضور کی محبت نصیب فرما. جن کتابوں چارٹوں کا میں نے اعلان کیا ہے اللہ ان کتابوں اور چارٹوں کو گھر گھر میں پھیلا دے. فیصل آباد کے قریب ہم ایک عمر فاروق یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اے اللہ اس کے لیے بھی ہماری مدد فرما.
جن کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے اللہ ان کو بھی پوری دنیا میں پھیلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے اللہ جو سپاہ صحابہ کے کارکن یہاں موجود ہیں یا اس کے علاوہ دوسرے ساتھی ہیں حاجی جوید صاحب اور ان کے معاونین اور مولانا عبد الغفور قاسمی صاحب, اے اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما, جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں ان جانے کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محمد ایمان صاحب.